ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله مولانا العظيم. میں سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیاء اور امہات الست اور موتائن اور شرمان الاثار للطحاوی اور شمائل ترمذی جو علماء کرام کا طلبہ اعزام کو اجازت دیتا ہوں. میری سند مطبوع ہے، وہ آپ رات کے بعد میں مل جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون. حضرت مولانا حدیث صاحب انلی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے گزرے ہیں، جس کو تفسیر میں امامت کا درجہ حاصل تھا، امام التفسیر تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں بھی وہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے. شیخ التفسیر کی حیثیت سے ان کی تقرری ہوئی تھی. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مساور رحمۃ اللہ علیہ ترکستانی، جو آج کل چائنا کے قبضے میں علاقہ ہے خوتن، وہاں کے ہمارے والد صاحب تھے، ان کے خاص شاگرد تھے والد صاحب ہمارے. بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ بہاول نگر جو پنجاب کا علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب میں، وہاں آنے کا سبب بھی وہی بنے. تھوڑا سا میں سندر بتا دوں، صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اہل علم کی کیسی کیسی داستانیں، کیسے کیسے مجاہدات ہیں، اس کی وجہ سے آج یہ علم زندہ ہے، عمل بھی زندہ ہے، علم بھی زندہ ہے. کیونکہ اسلام اور دین قربانی سے زندہ ہوتا ہے، اور اہل علم نے بڑی قربانیاں دی شروع سے، آج تک دے رہے ہیں. جو جہاں ہے قربانی کے ساتھ ہے، اگرچہ دوسروں کو راحت معلوم ہو، لیکن اس ماحول کے اعتبار سے قربانی ہوا کرتی ہے. کیونکہ علم کا خاصہ ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہتا، اس کے بغیر آتا نہیں. تو بہرحال حضرت مولانا سید بدر علیہ میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو فیض الباری والے ہیں، بڑے مشہور ہمارے محدثین میں سے، سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے معروف شاگردوں میں سے، جنہوں نے فیض الباری حضرت کی تقریر مرتب کی ہے، اور اس فیض الباری میں ایسے ایسے عقدے حل ہوئے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی جیسے بڑے بڑے محدثین سے حل نہیں ہو سکے. یہ بہاول نگر میں دراصل آئے تھے. ان نے دارالعلوم دیوبند خط لکھا تھا کہ ایک ایسا مدرس چاہیے جو معقولات کا ماہر ہو، علوم میں عقلی پڑھا سکے. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب چائنا سے آئے تھے، وہاں 10 سال پڑھا، پھر وہیں دیوبند میں رہ گئے، کیونکہ چائنا میں ریولیوشن ہو گیا اور وہاں قبضہ ہو گیا. انہوں نے خط لکھا حضرت مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ساتھی تھے انور شاہ کشمیر رحم اللہ کی شاگردی میں. تو انہوں نے فرمایا، یعنی اب دیکھیں ان بزرگوں کی سمجھ، دیکھیں دیکھو نیاز محمد تیری اردو صحیح نہیں ہے، تو اردو جانتا نہیں اتنی اچھی طرح، اس کو گلابی اردو کہتے ہیں، مذکر کو مونس اور مونس کو مذکر بول رہے ہیں. ہمارے والد صاحب اللہ علیہ نے وہاں ایک بار تقریر کی سرکاری لوگوں میں، تو فرمایا اما عائشہ فرماتا ہے یوں کہا. بعد میں جو سرکاری افسر تھا حاضر جواب بہت تھے, بہت زیرک تھے والد صاحب, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے مونس کو مذکر بنا دیا. والد صاحب فرمایا اصل میں ہم ترکستانی لوگ مذکر قوم ہیں, ہماری زبان پر بھی اس کا اثر. تو حضرت نے مشورہ دیا کہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب کو کہ دیکھو آپ کی اردو فصیح نہیں ہے, اور یہ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحم اللہ جس علاقے میں گئے ہیں وہاں بھی زبان اردو نہیں, ان کے مقامی وہ پنجابی زبان بولتے ہیں, تو آپ وہاں چلے جائیں کیونکہ ان کو بھی اردو اتنی نہیں آتی اور آپ کو بھی نہیں آتی, تو کوئی کسی پر گلا نہیں کرے گا. جیسے ہمارے دیوبند کے مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک معمر معمرین میں سے گزرے ہیں, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ان سے پڑھنے والے ایسی بھی تھے جن کی عمریں 70-70 سال کی تھی, اور ایسی بھی تھی جن کی عمریں 20-20 سال کی تھی. بہت مخلوق نے فائدہ اٹھایا, پٹھان تھے تو اردو ان کی اتنی وہ, لیکن وہ دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے اردو بہت آتی ہے. تو ایک بار سب نے کہا کہ یہ آپ اردو اتنی نہیں آتی, آپ کی اردو میں کچھ اغلاط ہیں. کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. کسی نے کہا کہ حضرت پھر اس کا معنی بتائیں کہ کریلا اور نیم چڑھا. کریلا نیم ایک درخت ہے, ٹری ہے, بہت بٹر ہوتا ہے اور بہت کڑوا ہوتا ہے, تو جب کریلے کا درخت اس کی بیل چڑھ جائے وہ اور بھی بٹر ہو جاتا ہے. پھر کریلا اور نیم چڑھا, آپ اس کا معنی کر دیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی ویسے بھی اخلاق کا خراب ہے اور کسی کو ایسا واقعہ ہو جائے تو مزید وہ کڑوا ہو جاتا ہے. حضرت نے سوچتے رہے, کہا کہ جیسے تو بات سیدھی ہے, یہ اور کا لفظ اگر نکال دیں تو کریلا نیم پر چڑھا, لیکن یہ اور کا سمجھ لیں, یہ اور کا معنی بھی اس میں کیا ہے. حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو نصیحت کی, تو والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ پھر یہاں بہاون نگر آ گئے, تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے ماشاء اللہ ان کو متون بھی مستحضر تھے, یعنی یہ متون کتابوں کے والد صاحب کو زبانی یاد تھے, چاہے منطق ہے, فلسفہ ہے, شرع جامی ہے, قافیہ ہے, زبانی متون یاد تھے, حافظہ بہت مضبوط تھا. تو فرماتے میں رات کو صرف اردو بنایا کرتا تھا کہ ان کو اردو میں صبح کیسے پڑھانا ہے. حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں, ان کی تفسیر ہے معرف القرآن, اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اہل علم کو اس کو بالاستیعاب ایک دفعہ مطالعہ کرنا چاہیے, ایسے خزانے اس میں. اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مفاتیح الغیب کا کوئی خلاصہ اگر چاہتا ہے تو اس تفسیر کا مطالعہ کر لے, اس میں حضرت نے سب کو سمایا ہے. تو اس آیت کی طرف فرماتے ہیں ما یاقلو الا العالمون, فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ایک آیت علماء کی فضیلت کے لیے کافی ہے, کہ اللہ تعالی کے جو آیات ہیں, اللہ تعالی کی جو نشانیاں ہیں, خواہ وہ آیات علمی ہوں, وہ آیات کونی ہوں, حصی ہوں, انفسی ہوں, جتنی بھی اللہ نے نشانی اس کائنات میں بکھیری ہیں, اگر اس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے تو فرمایا کہ وہ علم والے پہنچتے ہیں. وما یاقل العالمون, اس کی حقیقت, اس کی حقیقت کیا ہے, ان آیات کی حقیقت کیا ہے, اللہ نے جو کون و مکان میں اپنی نشانیاں پھیلائی ہیں, جن نشانیوں سے اللہ کی ذات پہچانی جاتی ہے, جن کو دیکھ کر مولا یاد آتا ہے, ان نشانیوں کو فی انفسکم افلاتبصرون, تمہارے اندر بھی ہم نے ایسی نشانیاں رکھی کہ اپنے اندر غور کرو, اللہ کی ذات سامنے آتی ہے. اس کی حقیقت تک پہنچنے والے, اس کی صحیح معنی میں اس کو سمجھنے والے وہ کون ہے, فرمایا الا العالمون, علم والے. اس لیے کہ علم ایک نور ہے, جب یہ علم کا نور انسان کے قلب میں ہوتا ہے تو قلب روشن ہوتا ہے, اور عقل جو ہے اسلام میں اور شریعت میں عقل کا, عقل انسان کے دل میں ہوتی ہے, یہاں دماغ میں نہیں ہوتی, یہ آلہ ہے, یہ آلہ ہے کس کا, دل کا. جس طرح یہ آنکھ جو ہے, یہ آنکھ اس کا نام نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن اس سے پیچھے کے نور ہے جو اس میں آتا ہے, وہ اصل آنکھ ہے. زیادہ ایک آدمی نابینا ہوتا ہے تو اس کی یہ آلہ موجود ہے, لیکن اس آلے میں کرنٹ نہیں آ رہا, وہ نور نہیں آ رہا, اصل آنکھ وہ ہے. اس طرح ہاتھ اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو اللہ نے حصہ رکھی اس کا نام ہے. فالج زدے کا بھی ہاتھ ہے, ڈاکٹر صاحب موجود ہے ہاتھ ہے, لیکن وہ سردی گرمی کو محسوس نہیں کرتا. ہمارے شیخ عارف بلّہ شاہ کی مقتصا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بد نظری سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, ہمیں تو کوئی فیلنگ نہیں ہے, ہمیں گناہ کرنے سے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی, یہ کیا ہے کہ جیسا کرو تو ایسا ایسا کرو ایسا. حضرت اس پر فرمایا کہ ایک آدمی کو فالج ہو جائے, اس کے ہاتھ پر آپ ڈنڈے ماریں اور وہ کہے, وہ آپ یہ کہیں گے یار ویری پاورفل مین, بہت طاقتور ہے, دیکھو اس نے ڈنڈے کھایا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, نہ ہوں کی نہ ہا کی. فرمایا کہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ پاورفل ہے, دلیل اس بات کی ہے کہ وہ ڈیڈ ہے, اس کا وہ ہاتھ مردہ ہے. فرمایا اگر کوئی دل گناہ کے اثرات کو فیل نہیں کرتا, یقین ہے کہ اس کا دل مردہ ہے, اس لیے فیل نہیں کرتا, اس کو فالج ہوا ہوا ہے, ورنہ تو تھوڑی سے بھی محسوس کرے. بھائی زندہ آدمی کو چھوٹے سے بھی کوئی کانٹا لگے فور اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار کسی چیز نے مجھے کاٹا ہے یا مجھے کانٹا لگا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر دل میں روشنی ہو, دل منور ہو اور پھر ذرا سا بھی اس پر داغ آئے تو کیسے اس کو فیل نہیں ہوگا؟ چہرے میں روشنی جس سے قلب روشن ہوتا ہے, جب قلب روشن ہوتا ہے تو پھر ہر شے کی حقیقت کو سمجھتا ہے. دیکھ اس پر روشنی ہے نظر آ رہی ہے, کتابیں ہیں یا آپس لات بیٹھتے ہیں, یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. اگر روشنی نہ ہو تو یہاں اندھیرا ہو جائے گا. اس لیے وسواس کہاں آتے ہیں؟ وسوسے اس دل میں آتے ہیں جس دل میں اندھیرا ہوتا ہے. اگر روشنی ہو تو وسوسہ نہیں آئے گا. ایک واقعہ حکیم الامت خان بھی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو بڑے اشکالات ہوتے تھے, بڑے سوال بڑے جواب. حضرت تھانوی تو خیر تھانوی تھے, ان سے پہلے ایک قصہ مجھے یاد ہے حضرت کا, مولا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں ہوتے تھے, حضرت ان کے خلیفہ بھی ہیں اور ان کی خدمت گزار بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں. حضرت مولانا زکریا رحم اللہ نے یہ واقعہ نکل فرمایا کہ جگہ پر فرماتے کہ ایک آدمی تھا ہمارے ہاں, وہ بہت سوال جواب بہت کرتا تھا اور حضرت کو بھی آ کر تنگ کرتا تھا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سوال ہے اس کی کیا وہ توجیہ کی کیا اصلی باتیں کرتا تو حضرت بہت ذکر ہو جاتے. اور اس نے سنا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ رہے ہیں آج نا, حضرت کہیں جا رہے تھے, انہیں اس سے بھی ٹائم زیادہ تھا اگلی ٹرین میں, انہوں نے کہا چلو میں مدرسہ آ جاتا ہوں. اس نے سنا تو بھگا آیا, انہوں نے کہا سنا ہے بڑے مولانا صاحب کوئی آ رہے ہیں, ان سے میں سوال کروں گا, دیکھو میرے پہلے بھی کوئی جواب نہیں دیتا, یہ بھی ایسی جواب نہیں دیں گے. تو وہ حضرت خود فرماتے ہیں شیخ ذکر رحمۃ اللہ کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میری طبیعت پر بہت گھرانی ہوئی کہ آ کر ابھی الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیا. لیکن حکیم الامت تو حکیم الامت تھے, تو وہ آ کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے. نہیں کیا سوال ہے؟ فلاں چیز فلاں حکم میں کیا حکمت ہے, اللہ کے فلاں حکم میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی اس حکم کے علاوہ جتنے احکام ہیں اس کی حکمتیں آپ نے جان لی, اس کے علاوہ جو اور احکام اس کی حکمت جان لی, یہ رہ گیا نا. اگر وہ جان لی تو ذرا وہ مجھے بیان کر دو, میں بھی اس کی بیان کرتا ہوں. شیخ زکریا فرماتے اس کو اپنی جوتی ڈھونڈنا مشکل ہو گئی. بات کیا بیان ہو رہی تھی؟ ہاں آ جائے گا. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شاہ کی مقتصا رحمت اللہ علیہ کی اثر تھا, یہ اثر ہے ان کا. اگر فرمایا کہ ہمیں بھی دیکھا کرنا کرو کہ ہماری گاڑی نے کہاں سے موڑ کاٹا ہے, وہاں سے ہمیں بتا دیا کانٹا کہاں سے بدلا ہے تاکہ ہم واپس وہیں آ جائیں. خیر کوئی بات نہیں, آ جائے گی انشاءاللہ وہ بات. بھی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہیں سے کہیں چلے گی. بات کس موضوع پر بات ہوئی تھی بولا آدھے دن میں؟ نور پر بات ہو رہی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, وہ ہندوستان میں ہر ایک سے سوال کرتا, اتنے اشکالات اتنے سوالات. تو اس کو کسی نے کہا وہ حج پہ جا رہے, تو حج پہ جا رہا ہے تو ان سب علماء کرام جو ہے نا مولوی صاحبان ان کے جو بڑے ہیں نا پیر صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, وہ مکہ شریف میں وہاں جا کر مجھ سے سوال کریں یہاں تو تیری گال نہیں کر رہی. وہاں گیا تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حج کے بعد ملا, ان کا جی میں ہندوستان میں سے یہ کسی پوچھتا ہوں تو مجھے کوئی جواب نہیں دیتا, تو آپ سنا آپ بڑے پیر صاحب ہیں سب جو ہے وہ سید الطائفہ ہیں, تو اب جی آپ سے باتیں پوچھنی ہیں. میں فرمایا بھی ایک شرط ہے, ایک مہینہ تک میرے ساتھ رہنا ہوگا اور کچھ سوال نہیں کر سکتے, نو کوشچن. ایک مہینہ رہو, ایک مہینے کے بعد جو کوشچن کرو میں جواب دوں گا. تو ایک مہینہ جب حضرت کے ساتھ وہ رہا, ذکر کر رہا ہے, حضرت کے ساتھ صحبت میں رہ رہا ہے, اس کے دل کی شاہی دھل گئی, دل منور ہو گیا. تو مہینے کے بعد آخر منت حضرت مجھ کو بلایا اور میں بولو بھی کیا سوال آتے ہیں. تو وہ سوچنے لگا, کہا کہ حضرت کوئی سوال ذہن میں نہیں آ رہا, اور یہ کیا ہو گیا, اتنے سوالات تھے لیکن اب کوئی سوال بھی نہیں آ رہا, تو اس کی وجہ کیا آپ ہی بتائیں. فرمایا تیرے قلب میں اندھیرے تھے, تیرے قلب میں ڈارکنیس تھی, جس کی وجہ سے شیطان نے قبضہ کیا ہوا تھا, وسوسے کی صدور الناس وہ وسوسے ڈال رہا تھا, اب تیرا دل منور ہو گیا تو سارے وسوسے ختم ہو گئے. تو علم ایک نور ہے, ایک روشنی ہے, اور اس کا جو برتن ہے وہ قلب ہے, قلب انسانی, یہ یہاں پر علم آتا ہے, یہ جگہ ہے. اگر یہ برتن صاف ستھرا ہوگا آنے والا علم بھی صاف ستھرا ہوگا, فائدہ پہنچائے گا. اگر یہ برتن خراب ہے, اس لیے مولانا رومی جلال رومی فرماتے ہیں علم برتن زنی مارے بابت, اگر یہ علم بدن کے پالنے کے لیے تم حاصل کرتے ہو, یہ سانپ ہے تو مروائے گا تمہیں. علم برتن زنی مارے بابت اور علم بر دل زنی یارے بابت, اگر تیرے دل پر یہ اثر کرتا ہے تو پھر یہ تیرا یار ہے, تیرا دوست ہے. تعالیٰ نے چونکہ علم کے بغیر معرفت نہیں آتی, یاد رکھو, اس لیے پیغمبر اسلام نے بخاری شریف کی جو حدیث ہے انا عالمکم باللہ, اس میں ایک بات ہے عارفکم, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے عالم ہے. عالمکم باللہ وعارفکم, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھتا ہوں, سب سے زیادہ معرفت, کیونکہ جب تک علم اور معرفت نہیں آتی, علم سے معرفت آئے گی اور معرفت سے محبت ہوگی, اور محبت کے بعد جب کوئی بھی کام کرے گا اس کی قیمت بڑھ جائے گی. وجدہ حلاوت الایمان, ایمان کی مٹھاس کی بنیاد اللہ رسول کا عشق اور محبت ہے. قال رسول احب الیما سواہ, محبت الہی جو ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایمان کی مٹھاس. ایمان کی مٹھاس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کی مٹھاس کا مطلب ہے ایمان کا کمال, کیونکہ ایمان درخت ہے. ایمان کی مثال شجر کے ساتھ دی ہے, فرمایا اس کے شعبے ہیں, اس کی شاخیں ہیں. اور درخت کا کمال کب ہوتا ہے؟ جب اس پر پھل آئے گا. اگر فروٹ والا درخت ہے, اس کے اوپر پھل اگر نہیں آئے گا تو کتنا بڑا جھاڑ ہو جائے, کتنا بڑا درخت ہو جائے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کو کہیں گے ابھی تک ناقص ہے, یہ کامل نہیں ہے. لیکن اگر اس پر پھل آ جائے گا تو وہ چھوٹا سا دیکھنے میں نظر آئے وہ کامل درخت ہے. اور میں وجدہ حلاوت الایمان, ایمان کی مٹھاس کا مطلب ہے کمال ایمان, کہ تمہارا ایمان ایسا کامل ہو جائے گا تو اس پر پھل آئے گا اور اس پھل کی مٹھاس کو تم فیل کرو گے, محسوس کرو گے. یہ شعر فرماتا ہے وجدہ, لفظ وجدہ یہ تصوراتی چیز نہیں ہے, تصور کر لیں بھی ہم یہ وجدہ, اور وہ موجود ہوتا ہے جی, فلاں چیز فلاں موجود ہے, فلاں صاحب موجود ہے, یہ وجدہ موجود اسی سے تو نکلا ہے. کیا آپ واجد ہوں گے اور مٹھاس موجود ہوگی, لیکن اگر آپ کو محسوس نہیں ہو رہی مٹھاس, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی ایمان میں نقص ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ آدمی کو ملیریا بخار ہو جائے تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے, اس کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے. جب گناہوں کا ملیریا انسان کو ہوتا ہے تو ایمانی تقاضے اس کو برے لگتے ہیں, اس کو میٹھی, حالانکہ میٹھی چیز ہے, اس کو کرنا چاہیے, فطری چیز ہے. اس لیے کہ معروف کہتے ہیں, معروف معروف کیوں کہتے ہیں؟ معروف میں نے جانی پہچانی, کہ مولا مسان بھی رہنا جی مثال دیے, فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بال جو ہیں یہ پہلے نہیں تھے, چھوٹے بچوں کے بال نہیں ہوتے, یہ بال باہر نکلتا ہے, کھال کو پھاڑ کے نکلتا ہے, آپ کی سکن کو پھاڑتا ہے, اس میں سے باہر آتا ہے. لیکن کبھی کسی کو تکلیف ہوئی ہے؟ تکلیف ہوئی کسی کو؟ ابھی تکلیف نہیں. کسی مثلا کا میرے جناب وہ بال نکل رہے ہیں دیکھو. لیکن اگر بال جتنی باریک کوئی بھی چیز سوئی وغیرہ ڈیزل کے مارے تکلیف ہوگی یا نہیں؟ کیوں؟ استھانوی فرماتے ہیں اس لیے اس بال کو کھال کے ساتھ تعلق ہے, اس کو مناسبت ہے, اس کے لیے معروف ہے, لہذا اس کے نکلنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جو سوئی ہے اس کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ منکر ہے. تو فرمایا کہ معروف ہوتا وہ ہے. انسان کے دل جو ہے اس کو معروف چیزوں سے راحت ملنی چاہیے, کیونکہ اس کو اس کے ساتھ مناسبت ہے. جس کو معروف کے ساتھ مناسبت ہے, نیکی کے ساتھ مناسبت ہے, اچھائیوں کے ساتھ مناسبت ہے, ایمانی تقاضوں کے ساتھ مناسبت ہے, اور جب منکر ہوگا تو دل بے چین ہوگا. اس لیے گناہ کرنے والے, نالائقی کرنے والوں کے دل بے چین ہوتا ہے, اس کو دنیا کی کوئی چیز چین نہیں دے سکتی. ایئر کنڈیشن میں کھال تو ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوتا, اور اگر دل میں چین ہے تو پھر وہ دھوپ میں بھی کھڑا ہے, تکلیف کے اندر بھی ہے, اس کے دل کے اندر بالکل سکون ہوگا. اس کو پسینہ تو آ رہا ہوگا لیکن دل میں اس کی کوئی بے چینی نہیں ہوگی. اس لیے کہ دل کو مناسب معروف کے, اس لیے معروف اور منکر کہتے ہیں. معروف منکر دل کے اعتبار سے, آپ کے دل کو جو چیز دل کو راحت پہنچائے گی, جو اسے مناسبت رکھتی ہے. اس لیے منکر کو منکر اس نے کہا کہ جتنے بھی منکرات ہیں, جتنی بھی نالائکیاں ہیں, اس کو نہ آپ کی روح کو مناسبت ہے, نہ آپ کی دل کو مناسبت ہے, نہ آپ کی جسم کو مناسبت ہے. بال کی طرح, اس طرح میں سوئی مارے کھال کے اندر, اور معروف آپ کے جسم سے بھی مناسبت ہے, آپ کے دل سے بھی, آپ کی روح سے بھی, سب سب راحت میں. دل گلستہ تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابا ہو گیا, عالم بیابا ہو گیا. جس طرح رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا, تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیابا ہو گیا. تو میرے دوستو, علم کے بغیر معرفت نہیں ہے. علم معرف ہے, معرفت کراتا ہے. جب معرفت ہو جاتی ہے تو پھر محبت ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت والا نے ہمیں قصہ سنایا کہ ایک آدمی بچپن میں, اس کا والد غیر ملک چلا گیا, انگلینڈ وغیرہ کہیں چلا گیا. پہلے زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا باہر جانا اور جلدی آنا, موبائل فون بھی نہیں تھے. موبائل فون کے ہمارے زمانے میں فون نہیں تھے, جب ڈلوری ٹون پر لکھا کرتے تھے, پیسے ختم ہو گئے. آج خط جا رہا ہے, پیسے ختم ہو گئے, ایک ہفتے میں خط پہنچتا ہے, پھر وہاں سے پیسے روانہ ہوتے اگلے ہفتے. یعنی آج پیسے ختم ہوئے تو 15 دن کے بعد پیسے ملیں گے. میں اب کراچی جاتا ہوں تو کراچی کے بہت دوست کہ ہمارے یہاں چائے پی لو, ہمارے یہاں بھائی یہ, میں نے کہا یہ چائے بقاعدات ہے ہمارے, جو طالب علمی میں یہاں پر بغیر چائے کے وقت گزارا نا, یہ وہی پلا رہے ہو تم, ہمارا قرضہ دے رہے ہو. تو فرمایا کہ وہ چلا گیا تو 20 سال کے بعد واپس آیا. 20 سال کے بعد تو وہ بچہ ابھی چھوٹا تھا, ببا گیا تو اس نے اپنے والد کا کچھ دوست کو تلاش کیا کہ میں تو پہچانتا نہیں, ایئرپورٹ پہ میرا ابا آ رہا ہے, میں تو نہیں جانتا, میں تو تھا, آپ میرے ساتھ چلیں. بابا جی سے کہا میرا ابا آ رہا ہے 20 سال کے بعد. جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو ایک آدمی کے ہاتھ میں بہت بڑا باکس ہے, اور وہ اس نوجوان سے کہا, اس بابا جی نے جو اندر سے آیا, وہ جو لے کے گیا تھا ساتھ وہ بھی بڑھا آدمی تھا, انہوں نے کہا کہ میں یار بیٹھتا ہوں یہاں پر بینچ پر, جب آئے گا زیادہ میں تو بتا دوں گا تیرا ابا ہے. اس نے اسے ریکویسٹ کی کہ یار یہ وہاں پہنچا دو اس کو, تو خیر خبر بھی نہیں تھی کہ میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا یا کیا ہے, بس تو کتاب میں کبھی کبھار بات پہنچتی تھی. تو نے کہا نہیں نہیں میرا ابا آ رہا ہے اتنے عرصے بعد, میں تیرا وہ پہنچانے چلا جائیں, پیچھے سے میرا ابا آ جائے. اتنی دیر میں بابا جی نے ابا لے کر کہا یہی تیرا ابا ہے؟ تو اس نے جلدی سے صندوق سر پہ رکھ لیا, پہلے ابا کو ملا, رویا, صندوق لڑکا, ابا اگر تم بھی اگر میرے کندھے پہ بیٹھے تو میں تجھے لے جاؤں. میرے شیخ نے فرمایا کہ جب معرفت ہوئی تو محبت ہو گئی, ایک دم میں حجابات اٹھ گئے. عالمکم باللہ وعارفکم, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا عالم ہوں. اس علم سے مقصود بھی یہی ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنا, اور محبت حاصل کرنا اور لوگوں کو بھی متعارف کرانا. اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے, پھر اس علم کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوا. اس لیے مولانا روی فرماتے ہیں علم آنس کی بخشایت رہے, علم وہ ہے جو راستہ کھولتا ہے, را آنس کے پیشایت رہے, اور راستہ وہ ہے جو خدا تک پہنچا دیتا ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم اس لیے دیا ہے, یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر علم سے بڑی کوئی فضیلت کی چیز ہوتی آدم السلام کو دی جاتی فرشتوں کے مقابلے پر, علم سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی. علم آدم الاسماء کلہا, علم دیا ہمیں اللہ نے, عجیب بنایا ہے کہ اس علوم الہی جو ہے اس کو ہم سینے میں بھی سہار لیتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں, آگے بھی پھیلا دیتے ہیں. یہ صلاحیت کسی مخلوق میں نہیں ہے. اس لیے نبوت جو ہے یہ علمی منصب ہے, عملی منصب نہیں ہے. نبوت علمی منصب ہے. جب علمی منصب ہے تو علم والا جب عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کی قیمت کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا یہیں آپ کی انگلینڈ کا, حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کے خلفہ میں آخری خلیفہ ہے, یہ بھی حضرت تھانوی رحم کی کرامت ہے. 135 خلفہ میں آخر میں جس کو خلافت دی وہی آخر میں دنیا سے گئے. ہمارے دادا مرشید ہیں, کئی بار کراچی میں زیارت کی. تو حضرت جہاں انگلینڈ میں آئے تھے, گاڑی جس دوست کی گاڑی میں تھی وہ گاڑی خراب ہو گئی, انہوں نے کہا حضرت ورک شاپ پر لے جانی ہے, اس کو ٹھیک کرانا ہے, تھوڑی گڑبڑ کر لی. وہ آیا اور آنے کے بعد اس بات دکھایا بھی, انہوں نے کہا جی کہاں یہ مسئلہ ہے. تو وہ ہیمپ اس کے ہاتھ میں تھا اس آدمی کے, اس نے اس کو اچھی طرح جائزہ لیا. یہ ہے ایک جگہ پر ایسے کر کے ہیمپر مارا, ایسے انہوں نے کہا 5 پاؤنڈ دے دے. اس زمانے میں 5 پاؤنڈ 30 سال پہلے ہوگا, 40 سال پہلے, 5 پاؤنڈ دے دے. 5 پاؤنڈ دے دیے, گاڑی ٹھیک ہو گئی. ہم نے فرمایا کہ بھائی جب وہ چلنے تھا, ہم نے فرمایا کہ بھائی اس سے پوچھو کیا تو کچھ بھی نہیں, کوئی تار نہیں ڈالی, کوئی وہ نہیں کیا اور کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کی, بس ایسے مارا اور گاڑی ٹھیک ہو گئی اور 5 پاؤنڈ لے لیے. ایسے پوچھو بھی کس بات کے لیے. یہ اللہ والوں کا بھی عجیب ہوتا ہے, یہ سبق دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی, انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہیمبر مارنے کے نہیں لیے, اپنے علم اور سمجھ کے لیے. کہاں کسی طاقت سے مار رہا ہے, علم کے ساتھ جب عمل کرتا ہے تو اس کی 2 رکعت کی قیمت بہت زیادہ ہے. 2 رکعت نہیں, دیکھنے میں 2 رکعت ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ علماء اکرام موجود ہیں کہ ایک مسئلے کو جان لینے کا ثواب 100 رکعت سے زیادہ ہے اور ایک باپ کے جان لینے کا ثواب 1000 رکعت سے زیادہ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم کے بعد جب عمل کرتا ہے تو نبوت یہ علمی منصب, عملی منصب نہیں. عملی تو فرشتوں نے کہا تھا, ہم اللہ ہم آپ کی تسبیح تقدیس کرتے ہیں. فرمایا بھائی یہ عمل کا کام نہیں ہے, میری خلافت, میری خلافت کے لیے علم, میرے علم کا تحمل کر سکے. یہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت شیخ ذکریٰ رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو چونکہ ان کو علمی کام دینا تھا کہ اللہ کے علوم کو لے کر پیغمبروں تک پہنچائے, تو اس کے خمیر میں جو ہے وہ علم کا دودھ گوندا گیا, کیونکہ دودھ سے مثال ہے نا علم کی, عالم مثال میں وہ دودھ شامل کیا گیا ان کے نور میں علم کا, تاکہ وہ علوم کا تحمل کر سکیں, ورنہ فرشتے بھی تحمل نہیں کر سکتے. کتنی طاقت ان میں, پہاڑ کو اٹھا لیں, لیکن یہ علوم الہی کا تحمل زبان سے نہیں پڑھ سکتے. انور شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت فرشتے نہیں کر سکتے, میں لکھا ہے کتنی کر سکتے. جیسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قاسم علوم والخیرات بانی دالم جوغن, قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 2 کاموں کے لیے فرشتے زمین پر آتے ہیں, کیونکہ 2 کام آسمانوں پر نہیں ہوتے, ایک تلاوت قرآن سننے کے لیے اور ایک گناہگار کے رونے کو دیکھنے کے لیے. فرمایا یہ آسمانوں پر نہیں ہے. چنانچہ معراج کی روایتیں دیکھ لیں اور ساری ضعیف قوی ساری روایتیں ملا لیں, آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی آسمان پر فرشتوں کو قرآن پڑھتے ہوئے سیکھا ہو، نماز پڑھتے، طواف کرتے، حضرتوں کو مستقل سب کچھ کرتے دیکھا، لیکن آپ نے یہ کہیں نہیں کہ آپ نے کسی کو تلاوت کرتے دیکھا ہو. فرمایا یہ تلاوت کرنا، یہ اس انسان کے لیے اللہ نے اس کو ایسی زبان دی ہے، ایسا دل دیا ہے جس میں وحی الہی کو سہارتا ہے اور اس زبان سے اس وحی الہی کا اظہار کرتا ہے. اور گناہگار کا رونا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے پھر روئے. ابو داؤد میں شریف میں لعن المذنبین احب الی من سجد المسبحین، رونے والوں کی آہ و فغاں مجھے تسبیح والوں کی تسبیح سے زیادہ اچھی لگتی ہے. انسان اس لیے اگر سیکھا جائے، غور کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے نا، صفات 99 نام ہے صفات، ایسے تو 500 کے قریب بھی لکھے ہیں امام نبوی نے کہا ہے، جو آخرت میں ظاہر ہوں گے کچھ یہاں ہے. ان تمام صفاتی نام کا مظہر جو ہے نا، تمام ناموں کا، وہ انسان ہے صرف اور کوئی نہیں. انسان پر تمام نام کا ظہور ہوتا ہے. اللہ کی شان غفوریت، رحیمت، طہٰ، جبار، جتنے ناموں کو آپ پڑھ لیں اور اس میں دیکھ لیں کہ باقی مخلوقات ایک سے متعلق ہے، دو سے متعلق ہے، تین سے متعلق ہے، لیکن انسان ایسا ہے جو تمام صفاتی نام کا اس پر ظہور ہوتا ہے. فرمایا اس لیے روایت میں آتا ہے نا، بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے روایت صحیح ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، خلق خلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کی، انسان پیدا کی تاکہ میں پہچانا جاؤں، مجھ سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ انسان ہے جو اللہ کی ہر صفت سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر صفت کا ظہور اس کے اوپر ہوتا ہے. اللہ نے اس انسان کو بنایا ایسے. تو یہ وحی الہی کا تحمل کرنا، اس لیے یطلب علی آیات کی ابل نے کہا کہ تلاوت آیات کرنا معمولی بات نہیں ہے کہ تمہاری زبان پر قرآن جاری ہو رہا ہے، آسان کام نہیں ہے. اور پھر حکمت اور تعلیم کتاب اور پھر تزکیہ، دل کے دل کا پاک ہونا. اس لیے حضرت فرماتے تھے شاہ عبد الغنی پھول پور، فرمایا اس ترتیب کو دیکھو، جتر علم آیات ہی تلاوت آیات. فرمایا تلاوت آیات کا معمول بناؤ گے تو یزکیہم، تو باطن جلدی پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ تلاوت آیات صرف کی طرح ہے، جو کپڑے بھی ڈالا جائے اس کے اندر سے میل آسانی سے نکل جاتا ہے. تلاوت آیات سے تزکیہ آسان، اور جب تزکیہ ہو جائے گا یعلم کتاب الحکمہ، پھر کتاب اور کتاب اللہ اور حکمت حدیث مبارکہ، پھر جو تمہیں اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی حیران ہو جاؤ گے. باطن پاک ہوتا ہے تو پھر وہ طالب علم تقوی کے ساتھ رہتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، وہ اس علوم کو جس طرح سمجھتا ہے اس طرح نالائقی کرنے والا نہیں سمجھتا. اس کا تو دل ہی خراب ہوتا ہے، اس کا اندر ہی خراب ہے، کیا حقیقت، اس کی حقیقت کیسے اترے گی، جس برتن میں آئے گا وہ برتن گندا ہے. یقین تقوی سے برتن پاک ہوتا ہے، اب استغفار سے پاک ہوتا ہے، پھر دیکھو کیسے اس کے اندر آتا ہے. بہرحال عزیز طلبہ، آپ حضرات سے اس ادارے کو دیکھ کر اور آج ملاقات کر کے بہت دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس کا پہلا سال ہے، ہمیشہ دائمن یہاں کام ہوتا رہے. اور محتم صاحب، شغل الدین صاحب، مفتی صاحب اور دیگر اساتذہ کرام نظرات نے دعوت دی، نہایت خوشی ہوئی. الحمدللہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے. دیکھو یہ جو آنا جانا، جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا جی، پورے عالم میں جو کام ہو رہا ہے اپنی اپنی جگہ پر، جب ایک دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے حالات پیچھے آئے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر لے آتے ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے افریقہ ادھر ادھر، تو کبھی بھی الحمدللہ آج تک مایوسی کی بات کبھی زبان سے نہیں نکلی. آج تک لوگوں نے کہا جی آپ حضرت کیسے کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، ہم کہ نہیں، کوئی مایوسی بات نہیں. وہاں دین کے مراتب قائم ہو رہے ہیں جب تصور بھی نہیں ہے. اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے آپ کچھ ہو جائے اسلام ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اس لیے سواد اعظم کی تعریف یہ نہیں ہے کہ کثرت ہو، سواد اعظم جہاں حق ہو، حق جہاں ہو سکتا ہے، ایک آدمی کیوں نہ ہو وہ سواد اعظم ہے، جس کے ساتھ حق ہے وہ سواد اعظم ہے. سواجہ کا مطلب نہیں ہے کہ گنتی شروع کر دو جمہوریت کے اعتبار سے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اگر گنتی شروع ہو جائے تو بندروں کی حکومت بدل میں آ جائے گی, کیونکہ ڈنکی بہت ہے, منکی بہت ہے, منکی ماں بہت ہے, اور شیر تو تھوڑے سے ہوتے ہیں. ستاروں کی حکومت آ جائے گی, سورج نکلے گا ہی نہیں. کہا کہ ستارے گا کہ نہیں خبردار, لیکن جب نکلتا ہے تو سارے ستارے اپنا وجود بھی ختم کر دیتے ہیں, وجود بھی نہیں رہتا. حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی اس کا یہ کثرت نہیں ہے, ایسی کثرت نہیں. حق جو ہے وہ ہے کثرت, اس کے ساتھ حق ہے وہ کثرت. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی دے, اور جو مختصر باتیں ہوئی ہیں, جو متفرق باتیں ہیں, اللہ اس کو شرف قبولیت بخشے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت وقل بنا كما انت وفنك انت التقوى والمقوى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها وجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه المعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العلم النافع. اللهم انا نسالك العلم النافع. اللهم انا نسالك العلم النافع. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ یا پڑھانے والے پڑھنے والے سب کو کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ اس دیار میں جتنے بھی یا اللہ دینی مراکز ہیں, یا اللہ علمی مراکز ہیں, مساجد ہیں, خانقاہیں, سب کی خوب حفاظت فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جو دین کا کام ہو رہا ہے, یا اللہ جس کی شکل میں اہل حق کا, یا اللہ ان کی مدد فرما, نصرت فرما, اور یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ فرما. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما, ہم سب کو تو اللہ والا فرما. اللہ اس علم کو اپنی معرفت اور محبت کا ذریعہ فرما, اپنی معرفت اور محبت کا ذریعہ فرما. یا اللہ تمام ایمان والوں کو ولایت خاص نصیب فرما, غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ہمارے تمام مرحومین مرحومات, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے والدین, اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما. رحم کا عافیت کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آل صحابہ اجمعین.